والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صلاة سيدنا محمد ایران محترم میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کسی کے لیے دعائیں صحت نہیں کر سکتا بلکہ غلط فہمی ہوئی میں نے کہا تھا کہ جو پرچہ دینا ہو وہ ان کو دیں وہ مجھے دے دیں کیونکہ میرے ساتھ یہ لطیفہ ہو چکا ہے کہ کسی نے زندہ کی فاتحہ مجھ سے پڑھوا لی تھی تو ذمہ دار وہ ہوگا جس کو میں جانتا تو ہوں کہ کس نے مجھے پرچہ دیا ہے تو پہلے تو آپ سے اپنے تمام مرحومین کے تمام شہدا کے لیے اور یہ نام مجھے دیا گیا ہے سید ممتاز علی مرحوم ابن سید امتیاز علی مرحوم اور میرے بھی ماموں سے اکل بہاری صاحب اور ان کی زوجہ مرحومہ کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے یہ مومنات مومنین جو بیمار ہیں مومنہ رقیہ زیدی اور ٹرسٹی یہاں فروغ ایمان ٹرسٹ کے سید ضامن نقوی صاحب اور سید محمد احمد جعفری صاحب گوہر عباس ابن محمد حسین اور قبر النساء بنت محمد شاہد ان سب کی دعا کیجیے بہتر بیماری کا بلا انہیں صحت کاملہ واجل آتا ہو ان سب مریضوں کی صحت یابی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے اور یہ ویسے ایسے سوال بھی میرے پاس آئیں گے اب مجھے یہاں سے یہ بھی بتانا پڑے گا بہتر یہ تھا کہ کسی چینل سے فون کر کے پوچھ لیتے پوچھے گا کہ خواتین کے لیے کراچی میں مدرسے کہاں کہاں ہیں اب میں ڈھونڈوں گا پورا شہر جاؤں گا گلی گلی ڈھونڈوں گا پھر آپ کو بتاؤں گا تاکہ کل آپ مجھ سے پوچھیں گے کراچی میں ممبار گنج کتنی جمعہ کہاں کہاں ہوتا ہے انگلش اسکول کہاں ہے کہ کوئی سوال کوئی مضبوط ہو کوئی دکھ ہو کوئی ہمارے اس سے تعلق رکھتا ہو تو بات کہاں کہاں یہ تو آپ کو بھی پتہ کر سکتے تھے کہاں کہاں سلوات دیجیے محمد و آل محمد کا اور دوسری طرف جو توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی جس رسالے اخبار کا میں نام لوں گا اسے خریدنے کی ضرورت نہیں کیونکہ شاید وہ شرارت بھی اس لیے کی گئی ہو تو اسے خوب خریدیں آپ لوگ خریدنا نہیں بس میں بتا رہا ہوں کافی ہر سال محرم میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ذکر حسین جس پر تازیانے بن کے برستا ہے تو اس کو اتنی تو اجازت دیجیے کہ وہ بیچارہ اپنے دل کے پھپھولے کسی نہ کسی طرح سے تو پھوڑے گا آخر چوٹ لگ رہی ہے تو چلائے گی نہیں ضرب بن کے پڑتا ہے یزیدیت پہ ضرب کاری ہے حسینیت ذکر حسین تو اسے چیخنے کی تو اجازت دیجیے تو وہ چیخ بل بلاتے ہیں بلکہ میری جگہ کوئی اور خطیب ہوتا تو اور بھی پتہ نہیں کیا کیا لفظ استعمال کر لیتا ان کے لیے لیکن میں اتنا کافی ان کو اتنی تو اجازت دیتا تو نہیں میں چند اخبار اور رسالے تو بہت ہی مشہور ہیں شہرت رکھتے شیعہ دشمن اور ہم کیا کریں اگر آپ کسی میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور ترقی دے اللہ آپ کے مقام کو جو آپ کو مقام ملنے والا ہے اس میں اور گہرائی عطا کرے یہی دعا ہو سکتی ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انہی کے ساتھ محشور کرے جن کے آپ وکیل صفائی بنے ہوئے ہیں آپ سب کہیے آمین ٹھیک ہے نا جن کے وکیل صفائی تو انہی میں سے ایک ڈائجسٹ ہے اردو ڈائجسٹ اس کا طریقہ واردات اپنا ہے یہ اسی شمارے میں مسلمانوں کی زبان حالی بھی لکھا ہے کہ اسی مارک کا شمارہ خریدنا نہیں یہ بتا دیا میں نے آپ پیسے ضائع مت کی جگہ میں بتا رہا ہوں وہ لکھا اسی لیے کہ ہم سب پوری شیعہ قوم خریدے میرا کام چل رہا ہے ہونا کیا ہے آپ برا بھلا کہیں گے جواب دیں گے اور کیا ہوگا اس کا تو کام چل گیا نا وہ جو اس کے ہزار نہیں بکتے وہ پچاس ہزار بک جائیں گے پھر چھاپ دے گا دوسرا ایڈیشن اٹھا کے اسی شمارے میں وہ مسلمانوں کی زبان حالی بھی لکھ رہا ہے امریکہ کی مصیبتیں بھی لکھ رہا ہے جو امریکہ نازی کر رہا ہے سب کچھ لکھ رہا ہے اتحاد کی ضرورت بھی لکھ رہا ہے اور مسلسل آپ اشتہار بھی دیکھ رہے ہیں جو اخبار میں آ رہا ہے اس شمارے کا قاتلان حسین کا انجام اس عنوان نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ رسالہ دوں کہ آخر میں لکھا جائے قاتلان حسین کے انجام کے عنوان سے محرم کا مہینہ ہے تو اس نے وکیل صفائی کا کردار ادا کیا ہے یزید کے لیے میں دو تین موٹی موٹی باتیں میں بتا دیتا ہوں اور پھر آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کا جواب مفصل میں امیر مختار کتاب میں اپنی دیے چکا ہوں ایک ایک چیز کا جو اس نے اعتراضات کی آج ابھی شمار آیا ہے، ایک ایک چیز کا تفصیل سے جواب دے چکا ہوں. ایک تو جناب مختار پر وہی دعویٰ کہ تاریخ سے کہیں وہ دعویٰ ثابت ہی نہیں ہے، صرف ایک پروپیگنڈا تھا. نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، حقیقت کیا ہے اس بات کی؟ کہیں نبوت کا دعویٰ ثابت کسی نے مورخ نے نہیں کیا، بلکہ ان کی ایک بات کو جواز بنایا ہے. وہ بات کیا ہے؟ مولائے متقیات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو حالات و واقعات جناب امیر مختار کو بتائے تھے، معصومین کے ذریعے سے جو حالات پہنچے تھے جناب مختار تک، ان کو وہ وقت سے پہلے بتا دیتے تھے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، بتاتے تھے. زندان میں جب یہ مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم کو بتاتے تھے کہ تم رہا ہو گے، میرا ساتھ دو گے، ہم بدلہ لیں گے، اس کو جواز بنایا کہ غیب کی خبریں دیتا تھا، نبوت کا دعوے دار ہو گیا. انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. تو ہر مورخ نے آنکھیں بند کر کے، چونکہ ان کے رشتہ داروں کو، ان کے آبا و اجداد کو جہنم داخل کیا تھا. بھائی آپ اپنوں کو روتے ہیں تو وہ اپنوں کو روئیں گے نا، وہ اچھے ہوں یا برے ان کے اسے تو بحث نہیں، ہیں تو ان کے بزرگ نا، ہیں تو ان کے باپ دادے، کیا کریں. لہٰذا عوام الناس گمراہ ہو جاتی، وہ جو عام بیچارے سادہ لوگ مسلمان ہیں، بس وہ یہ پڑھ کے کہ اتنے بڑے مورخ نے لکھا، اتنے بڑے پڑھے لکھے نے لکھا، تو مختار نے نبوت کا کوئی دعویٰ کیا ہوگا؟ کوئی دعویٰ نہیں کیا مختار نے نبوت کا. اور تفصیل اس پورے دعوے کی، پورے الزام کی، میری کتاب امیر مختار میں تفصیل سے میں سے بات کر چکا ہوں. دوسری بات، یزید کو اس نے بڑا بیچارہ بنا دیا. یہ خاص لگتا ہے کہ کوئی رشتہ اس کا وہاں جا کے جڑتا ہے، کہ یزید نے تو یہ کام کہا ہی نہیں تھا ابن زیاد، جو ابن زیاد نے کر دیا. بلکہ امام نے تو کہا تھا اس سے، پیغام بھیجا تھا کربلا سے کوفہ، یہ مجھے یزید کے پاس جانے دو شام، وہ جو فیصلہ کرے. تو ابن زیاد نے یہ ابو جائے اس مہینے کا، تو ابن زیاد نے کہا کہ نہیں وہاں چلے گئے، یہ کیونکہ زیادہ دشمنی رکھتا تھا. اچھا شجرے بھی لکھا ہے اشاروں اشاروں میں سب کے، جو بیت اللہ ابن زیاد، زیاد کا بیٹا تھا، زیاد ابن سمیہ جو سمیہ کا بیٹا تھا، اس اشاروں میں بتا رہا ہوں، خود ہی لکھا گیا کہ وہ زیاد تھا کہ جس کی ولادت میں چار افراد نے اس کے باپ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ابو سفیان نے اس کو اپنا بیٹا بنا دیا تھا بہت معذرت کے ساتھ. نہیں کہ نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن کیونکہ لکھا ہے اس نے، اتنی حقیقت تو خود بھی لکھ رہا ہے کہ یہ کیا تھا، ان کے شجرے کیا تھے. اور اس کے بعد بھی لکھ رہا ہے کہ یہ اس نے خود حرکت کی تھی. اور یزید تو بہت رویا جب یہ خبر ملی ہے، یزید تو بہت رویا اور کہا کہ ابن زیاد ملعون سے میں نہیں کب چاہتے تھے یہ کر دو. اور بڑے عزت و احترام سے قیدیوں کو مدینے واپس بھیجوا لیا، یہ وکیل صفائی بنا. اتنا تو ثابت ہو گیا کہ ستیز کار رہا ہے، عزب سے تھا امروز، شرار مصطفی سے شرار دولہ دی. یہ تو ثابت ہو گیا کہ تمہارا رشتہ پیوند کہاں ملتا ہے. یہ تو تم نے بات، اس کا بھی میں جواب مفصل دے چکا یہاں دو جملوں میں، کیونکہ بچے جوانوں کے دل بہت تنگ ہو جاتے ہیں جب وہ ایسے مسائل اخبارات اور رسالوں میں پڑھتے ہیں کہ مینار ایسا نہیں، ہر چیز کا جواب ہے، ہر چیز کے دلائل موجود ہیں. لیکن بات وہی کہ ہمارا میڈیا صرف یہ ہے ممبر، اور ہمارے پاس کچھ نہیں. اب آپ خود سوچیے کہ اگر میں صاحب کہتے کہ جواب لکھ کے بھیجیے فلاں اخبار کو، اچھا میں نے لکھ کے بھیج دیا تو کیا وہ چھاپیں گے؟ چھاپیں گے؟ یہ ٹی وی پہ جو کچھ ہو رہا ہے، چینلز پہ جو کچھ چل رہا ہے، ان کا سیدھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھے لوگ نہیں گئے، اچھے لوگوں نے ان کو ناک آؤٹ نہیں کیا، لیکن ان کے پروگرام چلتے ہی نہیں. وہ تو دکھانا وہی چاہتے ہیں کہ جہاں ہماری کمزوریاں سامنے ہوں، کیونکہ ہمارے لیے ماشاء اللہ شوقین افراد کی ایک لائن ڈوری ہے جو خود ہی پہنچے چلے جاتے ہیں کہ میں بھی ہوں میں بھی ہوں میں بھی ہوں، چاہے پوری قوم کی ذلت ہو اس میں، تو پتہ چلے دنیا کو. اچھا یہ ہے بھائی، بہت معذرت کے ساتھ مجبوری ہے اگر اتنا بھی نہ کہوں، لیکن یہاں تک حالات پہنچانے میں تھوڑا بہت ہاتھ تو آپ کا بھی ہے نا. نہیں آپ بھی برابر کے شریک ہیں، برابر کے ذمہ دار ہیں. آپ نے بھی بغیر دیکھے، بغیر معیار بنائے، بغیر پڑھ کے ہر ایک کو جو لقب مرضی میں آنے کی دے دیے، اور اب رو رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، اس کو نماز کے وقت نہیں معلوم، اس کو روزے کا مسئلہ نہیں معلوم، اس کو حج کا مسئلہ نہیں معلوم، اس کو قربانی کا مسئلہ نہیں معلوم. تو کبھی مسئلوں کی طرف آپ نے توجہ دی ہوتی تو وہ بھی مسئلے یاد کر لیتا. آپ نے مسئلوں کی طرف توجہ کر دی، آپ تو زبان کے چٹکاروں میں مشغول رہے اور وہاں زبان کے چٹکارے نہیں کرتے. بہت معذرت کے ساتھ اب اتنے سال سے تو آپ عادی ہو ہی گئے سننے کی, اور آج بھی پانچواں نہیں ہے, سن لیجئے دو چار باتیں. میں بھی تو بہت ساری شکایات رکھتا ہوں, اگر آپ شکایات رکھتے ہیں مجھے بھی تو شکایت ہو سکتی ہے, آپ جیسے انسان ہوں تو اس کا جواب بھی میں دے چکا ہوں. اور ایک دو جملوں میں جواب ہمیشہ کے لیے یاد کر لیجئے, جب کوئی یہ بات کہے آپ سے کیوں بڑا ہویا اس کے کہنے سے, یہ بات میں اس سے اور سارے مورخین سے صرف ایک سوال کرتا ہوں, بہت افسوس ہوا یزید ملعون کو اس واقعے کا, وہ بہت رویا اور اس نے کہا کہ ابن زیاد نے غلط کیا. میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ اس نے ابن زیاد کو اتنے بڑے جرم کی سزا کیا دی؟ بھائی نبی زادے کو شہید کرنا, رسول کے بیٹے کو شہید کرنا, رسول کی اولاد کو قتل کرنا, رسول کی بچیوں کو بے پردہ کرنا, میں کتنا بڑا جرم ہے شریعت میں, ہر شریعت میں, ہماری نہیں ہر شریعت میں نبی زادے کا قتل کتنا بڑا جرم ہے. میں تو کتنا پوچھتا ہوں کہ جس کا کلمہ پڑھتا تھا اس کے رسول کے نواسے کو قتل کیا ابن زیاد نے, جس نے اسے افسوس دیا یزید کو وہ رویا بھی اور کہتا بھی کہ میں نے نہیں کہا تھا, تو اتنے بڑے جرم کی ابن زیاد کو سزا کیا دی؟ جانتے ہیں کیا سزا دی؟ اب سزا مجھ سے سن لیجیے, یہ تو اس نے نہیں لکھی. ابن زیاد کو سزا یہ دی یزید نے کہ پہلے آدھے عراق کا والی تھا, قتل حسین کے بعد پورے عراق کا اس کو گورنر بنا دیا. یہ وہ مکہ جھوٹے ضمیر فروش اور قلم فروش مصنفین ہیں جو اپنے اصلی نام سے مضمون میں نہیں لکھتے, دوسرے ناموں سے مضمون لکھتے ہیں, خود نہیں لکھتے کہ بات آئے گی تو کہہ دیں گے کسی نے لکھ کے بھیجا تھا, ہمیں کیا پتا کسی نے بھیجا تھا. یہی تو یہی پر آگے تو ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے اپنے حق پر ہونے کا, کہ ہماری مخالفت کی بنیاد آج بھی جھوٹ پر, کل بھی ہمارے خلاف اگر لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تو جھوٹ کے ذریعے, پروپیگنڈے کے ذریعے, مدکاری کے ذریعے, فریب کاریوں کے ذریعے, آج بھی اگر لوگوں کو ہمارے خلاف بہتایا جا رہا ہے تو اسی جھوٹ مرد اور فریب کا سہارا لے کر. یہ ہر سال محرم میں کہیں نہ کہیں یہ شوشے ضرور چھوڑ جاتے ہیں, اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں, کس جماعت سے اس کی وابستگی ہے, کس جماعت کے لوگ ہیں جو پورے پاکستان پوری دنیا میں اسلام کی بھی ٹھیکیدار بنتی ہے اور اتحاد کی بھی ٹھیکیدار بنتی ہے. غلط کہہ رہا ہوں, یوں نہیں کہا, علیحدگی اور چیز ہے, وابستگی اور چیز ہے, یوں نہیں کہا وابستہ کیا ہو. کیوں؟ جو کچھ وہ چاہتے ہیں اپنے وابستہ اخباروں رسالوں کے ذریعے سے اپنے دل کے پھپولے پھوڑتے ہیں, اپنے زخموں کو سہلاتے ہیں. تو 1400 سال ہو گئے کربلا تازیانے بن کر برس رہا ہے تمہارا, اور قیامت تک برستا رہے گا. آب کوثر بھی اس داغ کو دھو نہیں سکتا جو یزیدیت کے منہ پر لگ گیا کربلا میں حسین کے ہاتھ. یہ سیاہ داغ جو لگ گیا کتنا ہی چاہو دشمنی میں, نفرت میں رکھ لو کنیاں ایک دو کی, لیکن تمہاری بھی ہمت نہیں کہ یہ دعا کرو کہ پروردگار یزید کے ساتھ ہمیں بھی محشور کر دے. ہم تو مباحلہ کرتے ہیں تم سے, آؤ مباحلہ کرو ہمارے ساتھ, آؤ خدا کی بارگاہ میں ہم اور تم مل کر جھوٹوں پر لعنت بھیجتے ہیں. آؤ ایک دعا کرتے ہیں ہم اور تم مل کے کہ بارے ہم زندہ دم بھرتے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ محشور کر. الہی اور پروردگار یہ جتنے وسیلے صفائی بنتے ہیں انہیں ان کے ساتھ محشور کر. آؤ آج اس ممبر میں بیٹھے, خانہ خدا میں بیٹھے, حسین کے گھر میں بیٹھے, اہل بیت کے گھر میں بیٹھے, مباحثے کا طریقہ بتاؤ, دعا کیسے کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں پروردگار ہم محبت کا اللہ حاکم باد, اگر وہ غلط اگر کس گن کے ساتھ تو ہم میں سے کوئی بھی اچھے انجام کو نہ پہنچے, بھیانک انجام سے دو چار ہو جائے. ٹھیک, جب غلط ہے تو انجام بھی غلط ہونا چاہیے. اور پروردگار وہ جو ہمارا دشمن ہے, وہ جو اہل بیت کا دشمن ہے, اگر وہ جھوٹ ہے تو انہیں بھی اسی انجام سے دو چار کرنا جس انجام سے یزید, عمر سعد, شمر اور ابن زیاد دو چار ہوئے. تو بات یہ, نام نہاد دانشور, نام نہاد مؤلفین, نام نہاد مصنفین کس طرح توڑ مروڑ کے واقعات کو پیش کیا جاتا ہے کہ آپ اور ہم تو سمجھتے ہیں, ہر آدمی تو نہیں سمجھتا. وہ تو یہی سمجھتا ہوں مفت میں برا بھلا کہہ جا رہے ہیں, اس کا کیا سمجھتا؟ وہ تو سردار نہیں تھا, وہ تو سالار نہیں تھا, اس نے تو کچھ کیا نہیں, تو کرنے والے کے ساتھ کیا کیا اس نے بھائی؟ جس نے کیا وہ تو اس کا کارندہ تھا, اس کو سزا کیا تھی؟ اس نے اتنا بڑا جرم. اور لیکن یہ نہیں لکھا کہ جب سارے حسین اس کے دربار میں پہنچا ہے تو ملعون نشے میں بدمست تھا, یہ نہیں لکھا. میری بات سن لی, بات سن لی, یہ نہیں لکھا کہ تشت قلعہ میں جب سر لایا گیا تو چھڑی سے یہ ملعون لبھائے مبارک سے توہین کرتا تھا. اور محبوب کی تاریخ میں اس کے اشعار, نہ کوئی وحی آئی تھی, نہ کوئی جیسا رسول آیا تھا, نہ کوئی فرشتہ آیا تھا. یہ کھیل تھا جو بنی ہاشم نے تخت اور حکومت حاصل کرنے کے لیے رچایا تھا. آج خوش ہو گئے میرے بدر کے مقتولین کہ میں نے کس طرح سے ان کا انتقام لے لیا. اس کا چچا, اس کا نانا, اس کے خاندان کے کتنے افراد علی کے ہاتھوں جہنم داخل ہوئے تھے, یا نہیں؟ میرا دل چاہ رہا تھا وہ جناب امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مناظرہ پڑھ دیتا ان لوگوں کے لیے. میں بھی اس بات کا قائل ہوں, میں بھی یہ کہتا ہوں کہ نہیں, رواداری کے ساتھ چلنا چاہیے, لیکن جہاں حق کے دفاع کی بات آ جائے نا تو شہزاد حسن سے زیادہ کوئی حلیم اور بردبار ہے نہیں. لیکن جب علی کے دفاع کی بات آئی تھی نا, جب بابا کے دفاع کی بات آئی تھی, تو میں جب جناب قاسم کے مصائب پڑھوں گا تو آپ کے سامنے ایسا مناظرہ کبھی کسی کا نہیں آئمہ میں جیسا امام حسن نے کیا تھا غاصب کے دربار میں, اور کس طرح سے دفاع کیا تھا ان ملونوں کے سامنے اپنے بابا کے حق کا. ہم بہت روادار بھی ہیں, ہم دلازاری کرنا بھی نہیں چاہتے, لیکن میڈیا کے ذریعے, چینلز کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, رسالوں کے ذریعے اگر اس طرح سے یہ کوشش کی جائے گی کہ حق کو چھپایا جائے, حق پر پردہ ڈالا جائے, باطل کو ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جائے, تو ایسا کبھی نہیں ہوا. زندہ باد, مردہ. تو ہمیں اللہ نے میڈیا بھی دیا ہے, زبان بھی دی ہے, قلم بھی دیا ہے, 1400 سال سے مقابلہ کرتے چلے آ رہے, مقابلہ کرتے رہے. لیکن بچوں کو میری یہی نصیحت ہے, بچوں سے بس یہی چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی عمر گزار دی, گزار دی, جو شہر اور ملک کے تشیع کی صورتحال ہے وہ کسی پہ ڈھکی چھپی نہیں, ان حالات کو دیکھ بھی رہے ہو, سمجھ بھی رہے ہو, علم سے دوستی کر لو, کتابوں سے دوستی کر لو, انہیں میں تمہاری مشکلات کا حل بھی ہے, انہیں میں تمہارے مسائل کا حل ہے, یہیں سے مسائل حل ہوں گے. یہ جو معمولی معمولی سوالات پہ پریشان ہو جاتے ہیں نا جوان آج, کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی محفلوں میں اپنی بات کرنے کے عادی ہو گئے. ہمیں ایک ہی روپ اس طرح سے دکھا دیا جاتا ہے کہ جب دوسری طرف سے کوئی بات آتی تو بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ کہا کیا جائے, سب برابر کے قصوروار. آپ بھی قصوروار ہیں, ہم بھی قصوروار ہیں, ہماری سنس بھی قصوروار ہے, ایک دوسرے پر الزام تراشی سے پہلے سب اپنے گریبانوں میں جھانک لیں کہ مجھے کس مجلس میں مزہ آتا ہے، مجھے کس بیان میں مزہ آتا ہے، جو میرے لیے ہی اچھا ہے، دوسرے کے لیے اس کوئی حجت نہیں بنتا، ہو ہوا نہیں ہوا ہمیں کوئی ضرورت نہیں. جب حجت قائم کی جاتی ہے پھر انسان کو معلوم ہوتا ہے. اس لیے چاروں طرف سے یہ حملے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جواب دینے والے آپ نہیں رہے. جواب دینے والوں کی آواز قلم سب کمزور پڑ چکا. آپ کس کے بارے میں، یہ کون سی سرزمین ہے؟ کتنے افسوسناک بات ہے. پانچ میں امام کا تذکرہ کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بات میری وہیں سے متصل ہو جائے گی جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے بچوں کو جوانوں کو کہتے سنا کہ ہندوستانی علماء نے کیا ہے کیا، انہیں آتا ہے کیا، یہ کے ذہنوں میں زہر بھرا جا رہا ہے کہ لکھنؤ کے علماء نے کیا ہے کیا، دہلی میں شیعہ علماء نے کیا ہے کیا، حیدرآباد دکن کی خدمات بھی جائے اپنے سیاہ کارناموں پر، اپنی بے عملی پر یا اپنی بے عملی کو ان کی خدمات کو تبدیل کرنے کے نقاب میں ڈالتے. صلوات دیجیے محمد علی محمد. ایران محترم آپ جانتے ہیں کہ میں مجلس میں بہرحال کوئی بھی آ جائے مجھے سے انہیں ہوتی ہے افسر کوئی آ جائے، لیکن جب ایک عالم مطلب بڑا عالم مشتہد اور ولی فقیہ کا نمائندہ آ جائے تو اب میری زبان میں بھی لکنت آ جائے گی. اگر مجلس صحیح نہیں کر سکوں ادھر سے ادھر چلا جاؤں تو میری معذرت قبول کر لیجیے گا. اسی لیے اعلان کیا کہ آپ دور دور تک بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہستی میرے برابر میں بیٹھی ہوئی ہے. آپ سمجھیں گے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا. بہرحال اس مجلس کے لیے جیسا بھی ہوگا کوشش کروں گا کہ میری زبان میں لکنت نہ آئے، لیکن بہرحال میری معذرت پہلے سے قبول کر لیجیے. بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. اس سرزمین پر جب کوئی خدمت نہیں کی کسی عالم نے، تشیع آیا کیسے یہاں تک؟ اس سرزمین پر پہلی نماز جمعہ قائم کرنے والا کون تھا؟ اس سرزمین پر آزاداری کی بنیاد رکھنے والا کون تھا؟ اس سرزمین پر مرجعیت اتنی مضبوط کیسے ہوئی تھی کہ نجف اور قوم کے مراکز یہ ہیں کہ نعت الملت تمہاری یہاں موجود ہے، نجم الملت تمہاری یہاں موجود ہے، وہاں رجوع کرو. ماحول کی بات، سرزمین کی بات، علاقے کی بات. اس وقت تشیعوں کو دوسرے حالات کا سامنا تھا. ہندوؤں کی سرزمین، سرزمین کے تقاضوں میں جیسی ضرورت تھی ویسے تشیعوں کی تبلیغ کی اور ویسے ہی دفاع بھی کیا. حوض علمیہ اپنے عروج پر تھا. قدر نہیں کی لوگوں نے، جب قدر نہیں کی مراجع کی توحید پر اترا کھلا. نقل صاحب جیسا سید العلماء وہ مجتہد کہ جس کو پوری دنیا نے مجتہد مانا، نہ مانا تو تم نے مجتہد نہ مانا. برا بھلا کہا تو تم لوگوں نے کہا، ساری دنیا نے جس کو مجتہد کہا. تو جب قدر نہیں کی حوض علمیہ اجڑ گیا. لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ ہندوستانی علماء نے کیا کیا، یہ تو لکھنؤ اسکول آف تھاٹ اور فلاں اسکول آف تھاٹ. کیا مشترک ہندوستان میں ہمارے علماء نے تحریریں نہیں چلائی؟ لاکھوں لوگ ان کی ایک آرام پر پشاور سے لے کے کلکتے تک جمع نہیں ہو گئے. جیسا وقت تھا جیسا زمانہ تھا، آج کے زمانے کو اس زمانے پر قیاس کیوں کرتے ہو کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو ایسا کہاں سے کرتے؟ 90% آبادی غیر مسلم ہے، 90% ہندو ہے، زبانیں کھول دیتے. اور میں نے اخبار میں پڑھا ایک نیم ملا کا انٹرویو، بلکہ وہ تو نیم ملا بھی نہیں، نیم ملاؤں کی بھی توہین ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ لکھنؤ اسکول آف تھاٹ یہ ہندوستانی علماء نے کیا، تمہیں معلوم کیا کہ انہوں نے کیا کیا؟ اس جہل اور کفر کی سرزمین میں تشیع کے بیج بوئے. صرف بیج نہیں بوئے بلکہ آج تناور درخت کی صورت میں پوری دنیا میں جس آزادی اور جس شان و شوکت سے حسین کا ذکر اس سرزمین میں ہوتا ہے، یہ انہی علماء کے خون جگر کا صدقہ ہے. زندہ ہمارا تمہارا قصور, ہم نے بگاڑا بات کو, ہم نے خراب کیا ماحول کو, ہم نے نفسانی خواہشات کو دین کا نام دینا شروع کر دیا. انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا. 40 سال پہلے کے ان کی تقریریں سن بھی لو اور پڑھ بھی لو, محفوظ ہیں کہ کیا خطابات ہوا کرتے تھے, کس طرح سے لوگ سمٹ سمٹ کر تشیعوں میں داخل ہوتے تھے. تم تو اب تم پر خود بھی اعتبار میرا جن لوگوں نے لکھا یہ انٹرویو دیا ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, ہمیں تو اب تمہارے تشیعوں پہ بھی اعتبار نہیں رہا کہ تم ہو بھی کہ نہیں ہو. تمہیں یہی نہیں معلوم کہ اس سرزمین پر علماء نے خدمات کیا انجام دی, کس نے حوض علمیہ قائم کیا, کس نے نوابین سے شراب کے جام توڑوا کر ان کے محلوں میں مسجدیں بنوا دی, کس نے تشیعوں کو سرخرو کیا. تاریخ پڑھتے تو کبھی یہ جملے ادا نہ کرتے. تو جب ہماری صفوں میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں تو ہمیں تو چومکھی لڑنا پڑتی ہے, ادھر بھی دیکھو ادھر بھی دیکھو, تو باہر والے تو اور جری ہو جائیں گے نا. جب ہم میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں کہ انہیں آئیڈیل قرار دیں کہ توحید تو ان کے پاس ہے بس اور کسی کے پاس نہیں, یہ جیسے اللہ کو مانتے یہ تو ویسے ہی اللہ کو مانتے جیسے حضرت علی نے بتایا, تو پھر حضرت علی کو کیوں نہیں مانتے یہ؟ بقول تمہارے یہ ویسے اللہ کو مانتے ہیں جیسے حضرت علی نے نازل بلاغہ میں بتایا, تو پھر حضرت علی کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا خطبہ شخصیہ نہیں پڑھا ہوئی ہے؟ یا کچھ باتیں مانتے ہیں کچھ باتیں نہیں مانتے علی کی؟ اس لیے دل جلتا ہے کہ کہاں کہاں انسان دیکھے کس کس طرف دیکھے. اس لیے ان بچوں سے کہہ رہا ہوں اس میراث کو سنبھالو. ہر طرف سے تشیعوں پر جلغار ہوئی ہے, داخلی کتنے بھی خارجی کتنے بھی, افراط و تفریط نے حملہ کیا. اس لیے میں نے موضوع عنوان ایسا اختیار کیا, کون سا دور تھا؟ پانچویں امام کا, امام محمد باقر علیہ السلام کا. فتنوں کا دور, فتنوں کا دور. ان اماموں کی عظمت کا احساس ہی جب ہوتا ہے کہ کیسے لوگ تھے وہ. یہاں تھوڑے سے حالات خراب ہو رہے ہیں, یہاں تھوڑا سا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا, دل تنگ ہونے لگتا ہے, سینے میں گھٹنے لگتا ہے, نفس سانس بند ہونے لگتی ہے. کیسی ہستیاں تھیں وہ, ان جاہلوں کے درمیان علم کے چراغوں کو روشن کر کے چلے گئے, بنیادوں کو مضبوط کر کے چلے گئے. کون سا زمانہ؟ پانچویں امام کا زمانہ. نئی نئی آبادی, نئی نئی فقہیں, نئے نئے امام, ہر چیز میدان میں آ رہی ہے. مبارکے کا زمانہ, جہاد کا زمانہ ہے. کون سا جہاد؟ علمی جہاد, علم کا جہاد. بتانا ہے حقیقی اسلام کو, لیکن کیسے بتائیں؟ حکومت نہیں, ممبر نہیں, مسجد نہیں, ہر چیز امویوں کے قبضے میں. امی جدھر جاتے ہیں اس کے سر پر تاج قضاوت کا رکھ دیتے ہیں, عالم کا لبادہ پہنا دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ باقی اس کی اطاعت کرو. ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, ایک کتاب موتا حدیث کی کتاب یا باقیوں کے دور میں لکھی گئی, منصور عباسی نے لکھوائی, اور جسے لکھوائی کس شرط کے ساتھ لکھوائی؟ حج کے دوران ملا ہے مصنف سے, اور کہتا ہے کتاب لکھ, تو مجھے بہت پڑھا لکھا نظر آیا, تو عالم نظر آیا, یعنی جن صفات کا عالم وہ چاہتا تھا ان صفات کا عالم اسے مل گیا. لہذا فوراً اس کو ہائر کیا کہ سارا پروٹوکول دوں گا, ساری سہولتیں دوں گا, ایک کتاب لکھ حدیث کی, اور یہ میرا کام ہے کیونکہ میں خلیفہ ہوں, پورے عالم اسلام میں واجب قرار دوں گا کہ سب اسی کتاب کو پڑھیں, اس کی اطاعت کریں. لیکن ایک بات کا خیال رکھ کہ پوری کتاب میں علی کی ایک بھی فضیلت بیان نہ ہو. یہ کتاب موجود ہے کہ بہت معتبر سمجھی جاتی ہے, بڑی ہمت سے کہہ رہا ہوں, جب دوسرے یہاں تک پہنچ جائیں تو کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑتا ہے نا, سودا تو نہیں کیا زبان کا, ایسا تو کبھی نہیں کیا. یا تو کتاب لکھی گئی, شرط قبول, درباری ملا بن گیا, 1720 احادیث, کسی سے 150, کسی سے 200, کسی سے 50, کسی سے 60, صرف ایک فرد علی, اس سے 15 حدیثیں. لیکن یہ دیکھ لیا گیا کہ ان میں کوئی حدیث ایسی تو نہیں جن سے علی کی کوئی فضیلت آشکار ہوتی ہے, نہ دفتر رسول سے نہ رسول کے نواسوں سے. جتنی کتابوں کا حال یہی ملا, اتنی دشمنی ہے. اگر کسی نے بہت نقل کر دی, دو حدیثیں, چار حدیثیں, پانچ حدیثیں, تو یہ دور تھا کہ اپنا دین بیچتے تھے, اپنا قلم بیچتے تھے, اپنی زبان بیچتے تھے. پانچویں امام کے دور سے اس کا آغاز ہوا. درباری ملاؤں, انہیں ارتاد ابن ابی ربا اور درباری ملا, ظاہری بڑا تقدس ہے. کیسا تقدس ہے اس کا ظاہر, ہر بات میں حلال حرام کو دیکھا کرتا ہے. ایک مسلمان انتقال ہوا, جنازہ جا, امام بھی شریف ہو گئے, پانچویں امام اور ان کے ساتھ ان کا غلام بھی ساتھ ساتھ جا رہا. پسماندگان میں سے خواتین نے بلند آواز سے گریہ اگاری شروع کر دی, رونا شروع کر دیا. اب اس سے کہاں برداشت ہو جس نے یہ ظاہر کر رکھا ہے کہ میں بہت بڑا مقدس عالم ہوں, مجھے حلال حرام کی بڑی تمیز ہے. اس نے ڈانٹا ہوگا کہ خبردار, بلند آواز سے اس طرح رونا حرام ہے کہ تیری آوازیں سب سنیں. نہیں برداشت ہوا, رو تو آ کے غصے میں تشیع جنازہ کو چھوڑ کر چلا گیا. نہیں کر تشیع جنازہ میں شریک, کیونکہ میری بات نہیں سنی, حرام کام کر. غلام کے لیے بات بڑی تعجب فیض تھی, اس نے فرزند رسول سے پوچھا, مولا کیا یہ مسئلہ صحیح نہیں؟ کہا کہ نہیں, مسئلہ صحیح ہے. جنازے کے پیچھے عورت کو اس طرح سے روتے روتے بلند آواز سے چیخ سے چلا کر نہیں جانا چاہیے, غلط صحیح کہا, یعنی مسئلہ صحیح ہے. اس کا مولا پھر وہ تو چلا گیا. کہا کہ بات سنو, یہ اسلام نے کب کہا کہ باطل سے بچنے کے لیے ایک مسلمان کے حق کو ضائع کر دو؟ ایک مسلمان کے حق کو ضائع کیا جا سکتا ہے؟ وہ حق ہے تشیع جنازہ, یہ بات اسلام کا, لیکن مسلمان کے حق کو تو ضائع نہیں کیا جا سکتا, وہ غلط کام کر رہا ہے. تو اس غلط کام سے بچنے کے لیے میں ایک کا حق کیوں ضائع کر دوں؟ اس نے غلط کیا, لیکن ہمیں اس مرحوم کا حق ادا کرنا, اس کا قصور تو نہیں اس میں جو کوئی غلط کام کر رہا ہے, یعنی اس کے حق کو ہمیں ادا کرنا. تو جب انسان درے اہل بیت نہیں لیتا تو اس کے دین یہی سمجھ میں آتا ہے, وہ یہی سمجھتا ہے. اور شاگردوں میں ائمہ کا ذکر ہوتا ہے, استادوں کا ذکر نہیں ہوتا. عبداللہ ابن ابی بکر کس کا استاد؟ امام مالک کا استاد, امام مالک کے استاد. اور عبداللہ ابن ابی بکر کس کے شاگرد؟ ہر تاریخ میں لکھا کہ امام محمد باقر رہتا تو وہ سلام سے قصبے پیر کرتا ہے. یہ امام نے مکتب کی بنیاد ڈالی, حالات اب ایسے ہو گئے. چوتھے امام تک یہ صورت حل نہیں تھی, دعاؤں کی صورت سے تحقیق آگے بڑھی, صحیح پہ سجادیہ محفوظ ہوا. کیسے؟ چوتھا امام خود لکھواتا تھا دعائیں, اپنے ہاتھ سے بٹھا کر اپنے بیٹے کو بھی, اپنے پوتے کو بھی. یہ آیا تھا کہ پانچویں امام اور چھٹے امام کو بٹھا کر لکھوا کر دے کے لکھو, یعنی صحیح پہ سجادیہ وہ پہلی کتاب ہے کہ جو خود معصوم نے تدوین کی. تین معصوموں نے مل کے اس کو لکھا ہے, ایک نے لکھوایا, دو معصوموں نے لکھا. تو اس صورت میں تحریک چلی, دعاؤں میں بھی سارے پیغامات, وہ الگ موضوع. اس دعا کے ذریعے سے پیغام, ظالموں کے خلاف مظلوموں کی حمایت, اللہ سے کیسے مانگا جائے. آج ذخیرہ موجود ہمارے پاس صحیح پہ سجادیہ کی صورت میں. پانچ امام کا دور, مہلت مل گئی, نئی نئی فقہیں, نئے نئے امام, نئے نئے نظریات, نئے نئے فتاوا, سب مارکیٹ میں آ رہے, سب بازار میں آ رہے. امام نے فوراً مکتب کی بنیاد ڈالی, شاگردوں کو تیار کیا. کیسے کیسے شاگرد؟ عبان بن تغلق. عبان بن تغلق کیسا شاگرد امام کا کہ امام اس سے کہتے ہیں چلے فی مسجد المدینہ, فی مسجد المدینہ واسقی الناس, بیٹھ جا مسجد نبوی میں, اس مدینہ کی مسجد میں بیٹھ جا اور لوگوں کے لیے فتویٰ دے. میں دوست رکھتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اپنے شیعوں میں تیرے جیسے لوگوں کو دے دوں. یہ امام کی خواہش کہ میرے شیعہ ایسے عالم. امام موجود ہے, حکم دیتے ہیں اسے کہ تو فتویٰ دے لوگوں کے درمیان. عبان بن تغلب جیسے شاگرد کو تیار کیا. ابو حمزہ صومالی ثابت بن دینار چوتھے امام کے بھی شاگرد, پانچویں امام کے بھی شاگرد. محمد ابن مسلم, زرارہ ابن عیوب, ستون دین کے قرار پائے, سینکڑوں کی تعداد میں شاگردوں کی تعداد. اور مخصوص نہیں کشیوں سے کسب فیض سب نے کیا, علم سب نے حاصل کیا, بعد میں مخالف بھی بنے, بعد میں دعوے بھی کیے. ابن شہاب زہری, ابن اسحاق، محمد ابن اسحاق جس کی سیرت کی کتاب ہے سیرت ابن حشام، یعنی سیرت ابن حشام کا پایا کہاں، بنیاد کہاں، سیرت ابن اسحاق سب سے پہلی سیرت، اور وہ کس کا شاگرد؟ محمد ابن اسحاق، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا شاگرد. تو یہ کیسے مورخ ہیں، یہ کیسے مورخ ہیں، یہ کیسے عارف ہیں، یہ کیسے محقق ہیں، یہ کیسے دین بتانے والے ہیں کہ شاگردوں کو امام بنا لیا، شاگردوں کی کتابیں استاد کا کہیں ذکر ہی نہیں. اگر استاد کا ذکر کر دیا معاملہ خراب ہو جائے گا. صاحب ابن عبد الملک، ابھی تک آپ عمر ابن عبد العزیز کا تذکرہ سنتے ہیں، اسی عبد العزیز ابن مروان کے خاندان کا ایک فرد صاحب ابن عبد الملک، محبت اہل بیت رکھتا ہے، پانچویں امام کی خدمت میں آیا اور زار و قطار ہو رہا ہے. پوچھتے امام کیوں رو رہا ہے تو؟ کہ فرزند رسول اس لیے رو رہا ہے کہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، بنو امیہ کے، یعنی بنو امیہ کے خاندان، کہ جسے قرآن میں خدا نے شجر ملعونہ قرار دیا، شجر ملعونہ قرار دیا، میں اس خاندان سے اس لیے رو رہا ہوں. اس لیے رو رہا ہے، محبت اہل بیت رکھتا ہے لیکن رو رہا ہے کہ یہ تو پورا خاندان ہی شجر ملعونہ ہے جس خاندان سے میں تعلق رکھتا ہوں. یہ عبدالعزیز کا پوتا ہے، عمر ابن عبدالعزیز اس کا چچا ہے. دیکھیے کہیں نہ کہیں سلسلہ ملتا ہے نا، استاد اور شاگردی سے جا کے ملتا ہے رشتہ، کہ جہاں شاگرد چونکہ امام کا تھا اس کا استاد عمر ابن عبدالعزیز کا استاد، لہذا وہ اثرات تو آنے تھے. تو امام اس سے کہتے ہیں یہ تو اسے کس نے کہا کہ تو بنو امیہ سے، تو بنو امیہ سے نہیں، تو ہم سے، تو ہم میں سے. اور پھر آیت بڑی قرآن کی، جس نے بھی ہمارا اتباع کیا فمن تبع علی فانه منی، جو سورہ جناب ابراہیم کے قول کو قرآن نے نقل کیا، جس نے بھی ہمارا اتباع کیا وہ ہم میں سے ہے. خاندان کچھ بھی ہو، اگر اہل بیت کی محبت کرتا ہے تو بنو امیہ کا بھی صحیح، مروان کا پوتا بھی صحیح. امام کہتے ہیں ہم اہل بیت میں سے. زندہ نہ آپ کے نعروں میں نظم نظر آیا، نہ آپ کی صلوات میں نظم نظر آیا. کیونکہ دیکھیے میں آپ سے نعرے طلب نہیں کرتا، لیکن بس اتنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب نعرہ لگاؤ تو ایسا لگاؤ کہ میں تو نہ ڈروں کم سے کم، میرا بھی تو حوصلہ بڑھے. نعرہ تو ایسا ہونا چاہیے جس سے نعرے کا مطلب یہ، یا تو نہ لگاؤ، میں تو آپ سے کہتے نہیں کسی موقع پہ کہ نعرہ لگاؤ. تو بس یہ بات، تو اس کو وہاں رہنے نہیں دیا. 450 سے زیادہ شاگردوں کے نام شیخ مفید نے لکھے، اور کہیں کہیں یہ تعداد، یہ تو وہ خاص شاگرد جنہوں نے نام پیدا کیا، اور کتابیں ایسے بھی کہ جہاں 5000 موقع مل گیا امام کو مکتب کی بنیاد ڈالنے کا، پانچ امام مکتب کی بنیاد ڈال، کہ جیسا ماحول ہے جیسا زمانہ ہے اس حساب سے چلنا. آج اس بحث کا وقت نہیں ہے کہ مدرسہ بنایا جائے، کہ مسجد بنائی جائے، کہ امام بارگاہ بنائی جائے، کہ انگلش اسکول بنایا جائے. بابا کیا صلاحیت ہے تمہارے پاس، کس میدان میں قوم کی خدمت کر سکتے ہو اسی میدان میں خدمت کرنا تم پر واجب ہے. تم اپنے اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب کرو کہ تم کیا کر سکتے، تم میں کیا صلاحیت ہے. اسکول چلا سکتے، مجھ سے آ کے پوچھتے، مجھ سے آ کے کہتے ہمارا ایک چینل ہونا چاہیے، میں چلاؤں گا چینل، میری جیل ہے. تو میں بھی یہ کہوں آپ سب تقریریں کرنا شروع کر دیجیے، آپ سب میں جسے پڑھنا شروع کر دیجیے، آپ تو نہیں پڑھ رہے. اخبار نکالنا چاہیے قوم کو، میں نکالوں گا اخبار بھائی، تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے بھائی. قوم کے لیے نہ صحیح، ایک تجارتی شعبہ سمجھ کے، پیشہ سمجھ کے یہ کام کر لو. دنیا بنا رہی ہے، کمرشل چینل سب کر رہی ہے، تو آپ ہی بنا لو. کیسے کیسے عقیدے والے ہیں کہ جن کو اسلام سے خارج کیا گیا ہے، دیکھتے ہو 100 چینل چلا رہے ہو افریقہ میں، آپ نہیں کہہ سکتے میں کروں سر، یہ میرا کرنے کا کام ہے، میں چینل چلاؤں گا، پروفیشنل ہونا چاہیے۔ تو جس کی جو صلاحیت ہے، یہ بحث کا وقت نہیں ہے کہ نہیں زیادہ ضرورت اس کی ہے، زیادہ ضرورت مجلس کی ہے، زیادہ ضرورت مدرسے کی ہے، ارے ہر چیز کی ضرورت ہے آج مذہب اور ملت کو، تعلیم کے شعبے میں بھی، عزاداری کے شعبے میں بھی، مدرسوں کے شعبے میں بھی۔ دکانداری تھوڑی، جس کی جو صلاحیت ہے اسے وہ کام کرنا پڑے گا۔ ائمہ تحریر اور کیا بتا رہے ہیں اپنی تحریروں کے ذریعے سے؟ آپ کہیں گے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام، میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کیونکہ آپ کی مجلس میں بھی بہت مشکل تھی، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ان دونوں اماموں نے اگر مدرسے نہ بنائے ہوتے تو کیا آج تشیع باقی ہوتا؟ تو پھر امام حسین نے بھی مدرسہ کیوں نہیں کھولا؟ جو نتیجہ نکال کے دینا چاہ رہا ہوں آپ کو، اور امام حسین نے مدرسہ کھول لیتے، کیا ضرورت تھی جنگ لڑنے کی؟ بڑا سا مدرسہ کھولتے، سینکڑوں ہزاروں کو پڑھا، یہی تو عرض کرنے کا مطلب کہ زمان و مکان اس بات کا متقاضی ہے، کب کربلا سلوار سے بنانی ہے، کب کربلا سوار سے بنانی ہے، کب کربلا علم سے بنانی ہے۔ اور اب جب کہ کاروبار دنیا سمٹ رہا، وائنڈ اپ ہو رہا، ہر میدان میں ضرورت ہے، چاہے قلم کا میدان، چاہے زبان کا میدان، اور چاہے میدان کارزار دشمنان دین سے مقابلے کا میدان، جہاد کا میدان، ہر میدان میں جب تک اپنی اپنی صلاحیتیں وقف نہیں کرو گے دین کے لیے، دوسروں سے پوچھتے ہو آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، تم خود کیا کر رہے ہیں؟ کسی آفس میں تو ہو، کہیں تو کام کرتے ہو، کوئی تو کاروبار کرتے ہو، کچھ تو کرتے ہو، کچھ تو لوگوں میں بیٹھتے ہو، یا خدا نے بیکار پیدا کر دیا تمہیں؟ یا تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم تو پیدا ہی در حسین کی خدمت کے لیے ہوئے، تو در حسین کی خدمت کیا ہے بھائی؟ آپ کیا سمجھے ہیں در حسین کی خدمت کو؟ اپنی آنے والی نسل، اپنی اس موجودہ نسل کی تعلیم و تربیت کیا در حسین کی خدمت نہیں ہے؟ ان کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا حسینیت کی کیا اس سے بڑی خدمت بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ تو بتا دیجیے اگر اس سے بڑی کوئی خدمت ہے تو کہاں ہے، کہاں لیے چلے جا رہے ہیں لوگ ہمیں؟ ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھا مطلب کو، مطلب کچھ اور ہے، مطلب کہتا ہے کہ جیسا زمانہ ہے جیسا ماحول ہے تنہائی کا احساس ہونے لگتا ہے، بعض اوقات کچھ افراد کو شاید احساس ہوتا ہو تو کوئی آواز پہ آواز نہیں دیتا ہے، کہیں دست و بازو نہیں، کہیں سے تعاون نہیں، سب اپنے اپنے میں مگر، سب یہ پوچھنے کے لیے تیار کہ آپ کیا کر رہے ہیں، سب یہ سینہ زور بن کے چلے آ رہے کہ آپ نے کیا کیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب لوگ آمادہ نہیں ہوتے تو معصوم امام گھر میں بیٹھ جاتا ہے، یہی کہا تھا نا چھٹے امام نے، یا اور کچھ کہا تھا؟ ان بھیڑوں کے گلے کے برابر بھی لوگ ہوتے ہیں، میں قیام کرتا، میں لڑ جاتا ظالم حکمرانوں سے، جبکہ آنے والے نے تو کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک لاکھ ہے، امام نے کہا نہیں ایک لاکھ نہیں چاہیے۔ یہ درد دل ہے عزیزو، ماحول کچھ اور کہہ رہا ہے، زمانہ کچھ اور چالیں چل رہا ہے، ہم کہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے توجہ دیجیے اس مسئلے پہ، ان بچوں پہ توجہ دیجیے، ایسا نہ ہو کہ اور کچھ لوگ وہ بھی تنہائی کا شکار ہو کے بیٹھ جائے کہ سوال کرنے والے سب، ساتھ چلنے والا کوئی نہیں۔ کتنے جوان میں جانتا ہوں جوش جذبے سے سرشار ہیں مذہب و ملت کے کام کرنے کے لیے، کوئی ان کی سرپرستی کرنے والا نہیں، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں۔ یہاں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، بہت سارے ادارے فاؤنڈیشن اس شہر میں بھی ملک میں بھی کام کر رہے ہیں، میں تعاون تو ضرور کرتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے، جو میری حیثیت جانے جتنی مجھ میں توان ہے طاقت، لیکن کبھی اس غلط فہمی کا شکار مت ہو جائیے گا کہ میں کوئی ادارہ چلا رہا ہوں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوا ہماری قوم دے یا نہ دے حساب لینے میں تو سبھی ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے آگے آگے ہوتے ہیں, اور وہ زیادہ آگے ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے کہ حساب دو. تو ایسی صورتحال میرے ساتھ پیش آ گئی, وہ مجھ سے حساب لینے آ گئے. حساب ہو, میں سرپرستی دوسرے معنوں میں ضرور کرتا ہوں کہ ان بچوں کی حوصلہ شکن ہی نہ ہو جائے, میں کہتا ہوں ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں, جو تعاون ہو سکتا ہے وہ بھی کرتا ہوں, لیکن کوئی ادارہ باقاعدہ میرا نہیں ہے, کیونکہ میں بھی آپ میں پیدا ہوں اور مزاج کو جانتا ہوں اپنی قوم کو, لہذا کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. جب یقین ہو کسی کام کا تو اپنے یقین پر کام کیجیے گا, میرے سامنے مت کھڑے ہوئیے گا کسی وقت آ کے. یہ اشاروں میں بس اتنی بات آپ سے کرنا کافی. تو جوان کیا ہو جائے, سرپرستی کرنے والا کوئی نہ رہا, جوان زور وہ شہزور کو بدتمیزی کر, جوان ہے ان کے سر پر ہاتھ رکھیے, انہیں سمجھائیے. لیکن جب جوان نس لگڑ بیٹھ گئی آپ کی, وہ کام کرنے کو تیار نہ ہوئی, پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک, انہیں ہدایت کی ضرورت, انہیں سمجھانے کی ضرورت, لیکن تو چھوڑا تو نہیں جا سکتا بس ایک دو جملے کہہ کر, یہ تو نہیں کیا جا سکتا, یہ ہم سب کی ذمہ داری. چار دن آپ کے مطلب کی مجلس ہوتی رہی تقریبا, یا آج پانچویں مجلس سے مجھے موقع مل گیا استاد محترم کی موجودگی میں کہ میں کچھ تھوڑی سی یہ باتیں بھی, یہ سبق بھی آپ کو سنا کر چلا جاؤں. اب کل آپ کی مرضی جس انداز میں آپ سننے آتے ہیں, یا نہیں ایسے میں نے اپنا کام کر دیا, چار دن کے لیے جس کے لیے تمہید بنانا چاہا وہ پیغام دینا چاہا تو وہ پیغام آپ کو دیا. یہ سارا سال رہے گا سلسلہ مجلسوں کا, ہم ہو یا نہ ہو, آپ ہو یا نہ ہو, سارا سال حسین کی آواز گھومتی رہے گی. لیکن بات ہے کیا سنا اور کیا سنایا, بات ہے آپ نے کیا پیغام سنا اور کیا پیغام آپ کو دیا گیا, یہ ہے ذمہ داری کی بات. سرخرو ہونے کے لیے کچھ تو جیب میں سامان ہونا چاہیے, کچھ تو دامن میں ہونا چاہیے. کسی نے عمل کیا نہیں کیا, کسی نے سنی نہیں سنی, پروردگار اور اہل بیت سے شرمندہ تو نہ جائے آدمی. کوشش کی, ورنہ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ جب ساتھ دینے والے نہ ہو تو امام پر بھی حجت نہیں ہوتی. آپ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, نہ حضور بلا گئے نہیں پڑھنے, مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول, اگر اللہ نے علماء سے یہ عہد نہ لے لیا یعنی امر بالمعروف کرنے کا اور نہیں عن المنکر کرنے کا, اور لوگوں کے جمع ہونے مجھ پر حجت قائم نہ کر دی ہوتی تو میں اس خلافت کے میعاد پہ اسی ناقے کے پر ڈال دیتا, جا دیتا. لیکن حجت تمام, کب حجت تمام ہوئی؟ جب لوگ جمع ہو گئے, اور جب لوگ جمع نہیں ہوئے لوگوں نے چھوڑ دیا, معصوم بھی گھر میں شہید بھی ہو گئے, مارے بھی جا رہے, لیکن جو امام کہتا ہے وہ نہیں کرتے, مشکل ہی. اس موقع پہ بہت احتیاط سے مجھے جملوں کو الفاظ کو استعمال کرنا پڑتا ہے, تشبیح دے رہا ہوں, سیرت کی طرف اشارہ کر بتا رہا ہوں کہ ایک دو دس آدمی کچھ نہیں کر سکتے جب تک تمام لوگ یا اکثریت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے پہ آمادہ نہ ہو جائے. یہ جملہ کہہ دینے سے ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی, جب بھروسہ کس نے کرے, فلانے نے یہ کیا, فلانا یا یہ کیا, فلانا نے کیا, ارے کوئی بات نہیں, ایک چوٹ لگتی ہے دوسری چوٹ لگتی ہے, کوئی بات نہیں, انقلابی ہوتے ہی وہ ہیں, ایک راستہ بند دوسرا دروازہ خود کھول لیتے, ایک دروازہ بند تیسرا راستہ پھر کھولتے ہیں, ان کے راستے کو زمانہ روک نہیں سکتا, وہ جانتے ہیں کہ مشکلات میں کیسے راستہ بنا کے چلنا پڑتا ہے. اپنی فکروں کو لے تو جاؤ, کربلا والوں کی فکر سے ہمانگ تو کرو, پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ کیسے راستہ نکالا تھا کربلا والوں نے, حیات ابدی کا, انقلاب کا, اور جدیدیت کو قیامت تک کے لیے رسوا کر دینے کا راستہ. زندہ چاہتا ہوں, آج بہت سارے الفاظ نکل گئے ہوں گے میری زبان سے ایسے کہ جو آپ کی سماعتوں پہ گراں گزرے ہوں گے, اور مجلس بھی تقریباً شروع سے آخر تک ہی جس کو کہتے ہیں کہ خوش چلی گئی, خوش رہ گئی پوری مجلس, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے, لیکن بہرحال ایک فریضہ تھا جس کو ادا کرنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے. تو جی تو بات یہ کہ جان چلی جائے گی, میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, مجھے کیا معلوم ہے کل آپ کے سامنے بول پاؤں گا بھی کہ نہیں بول پاؤں گا, کل بات کرنے کے لیے رہوں گا بھی کہ نہیں رہوں گا, یقین ہے کسی کو آپ میں سے مجھے کسی کو نہیں, اور چل بھی رہی زندگی تو کتنے سال چلے گی؟ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہی مر جاؤں گا، بوڑھا ہو کے ہی مر جاؤں گا، 80 سال 90 سال آخر کب تک جیوں گا؟ مروں گا نا، کون سی موت اچھی ہے؟ عزت عظیم ہو کہ جو تھوڑی سی زندگی ہو ظاہری طور پہ، یا وہ ذلت کی زندگی جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے انسان گزارے؟ دعا کرو عزت کی زندگی کے ساتھ ساتھ، دعا کرو کہ موت عزت کی مل جائے، جب اس دنیا سے جائیں تو با عزت جائیں، جب اس دنیا سے جائیں تو لوگ یاد کریں، جب اس دنیا سے جاؤ تو با عزت چلے جاؤ، اس دنیا سے جائیں تو با عزت چلے جائیں، عزاداران حسین، یہ وہ با عزت موت تھی کہ جس کو حسین نے دلہن بنا کے اپنے جوانوں کے سامنے رکھ دیا تھا۔ میں نے کوئی غیر مانوس لفظ تو استعمال نہیں کیا، کربلا میں دیکھو نا کیسے کیسے جوان ہیں، جن کی عمریں، جن کے 100 سال ایسے ہیں کہ ان کے سروں پر سہرے سجائے ہیں۔ میدان کربلا کو ان جوانوں نے اپنا خجلہ عروسی بنا دیا، اتنا رنگین اور اتنا حسین بنا کر پیش کر دیا تھا حسین نے شہادت کو ان جوانوں کے سامنے۔ انہی میں سے آج دو نوجوانوں کا تذکرہ کرنا ہے، زینب کے لال محمد اور کسی مجلس میں یہیں پر چند سال پہلے عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ دونوں بچے زینب کے لال مشہور ہو گئے، زینب نے پالا ایسے کہ تمیز ہی نہ ہو سکی کہ کون اس میں سے زینب کا ہے اور کون جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کی دوسری زوجہ سے، نہ بچوں نے یہ کبھی محسوس ہونے دیا، نہ